بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام گھرانہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ خیر النساء. آپ سبھی کو سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے اس پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتی ہوں. مغرب نے کم و بیش 300 برس پہلے جس نئے علمی، سیاسی، سماجی اور تہذیبی سفر کا آغاز کیا تھا، اس سفر کو تاریکی سے روشنی، ظلم سے انصاف اور جبر سے حقوق کا سفر نام دیا جاتا ہے. مغرب جس سفر کو تاریکی دور سے روشن دور کی طرف سفر قرار دیتا ہے، وہ دراصل آسمانی تعلیمات سے انحراف اور وحی الہی سے روگردانی کر کے انسانی سوسائٹی کی خواہشات کو ہر چیز کا معیار قرار دیتا ہے. اس طرح مغرب کے نزدیک آسمانی تعلیمات تاریکی کے دور کی علامت ہے، اور جبکہ انسانی سوسائٹی کی خواہشات کی بالا تری پر مبنی فکر و فلسفہ روشنی کا عنوان قرار پاتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں صورتحال اس سے قطعی مختلف ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانی سوسائٹی کی خواہشات کی بالاتری کو مسترد کرتے ہوئے آسمانی تعلیمات اور وحی الہی کی طرف واپسی کا اعلان کر گئے ہیں، گویا ہمارے نزدیک سوسائٹی کی خواہشات کی بالادستی جہالت اور تاریکی کی علامت ہے، جبکہ آسمانی تعلیمات اور وحی الہی کی طرف واپسی روشن خیالی اور علم کی جانب ایک خوبصورت سفر ہے. جی ہاں ناظرین، آج ہمارے اس پروگرام کے اس سیشن میں ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہے ٹاپک اسلامی گھرانہ اور مغربی گھرانہ کے درمیان ایک تقابلی جائزہ. جی ہاں ناظرین، اس ٹاپک پر ہم مفصل گفتگو کریں گے، اور آپ ہماری اسکالر سے اس ٹاپک پر بہت ہی خوبصورت خوبصورت گفتگو سنیں گے. لیکن گفتگو کا اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلوں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری دوسری ساتھی، یعنی اس پروگرام کی دوسری ہوسٹ مریم علی. ان کے پاس چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آج وہ اس پروگرام کے لیے کیا کیا نیوز لے کر آئی ہیں. جتنا مریم علی، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟
الحمدللہ، آپ سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم علی. پروگرام گھرانہ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر کے ساتھ ہوں گے اور ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہوں گی. اپنے پروگرام کا آغاز ایک حدیث کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا مات العبد وقال الناس ما خلف وقالت الملائکۃ ما قدم. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ پیچھے کیا چھوڑ کر گیا ہے، اور فرشتے اس بندے سے پوچھتے ہیں کہ تم نے یہاں آنے سے پہلے کیا بھیجا. تو وہ چلتے ہیں اپنی آج کی نیوز کی جانب. 17 اپریل کو جاپان کی ایک لیڈی ڈاکٹر مسلمان ہو گئی اور شیعہ مذہب قبول کر لیا. خوساکو کونیشی نامی لیڈی ڈاکٹر جاپان کے شہر ٹویونا گاشی کی رہنے والی ہیں. یہ خاتون پہلے بدھ مذہب کی ماننے والی تھی. ایک ایرانی فیملی ابو القاسم جو جاپان میں ساکن ہیں ان کے گھر رفت و آمد رکھتے تھے، اسی وجہ سے دین اسلام سے مانوس ہوگی. جاپان کی یہ لیڈی ڈاکٹر اسلام اور شخصیت کے بارے میں تحقیق اور جستجو کرنے کے بعد اس شہر کے امام جمعۃ الاسلام و مسلمین محمد تقی صرفی پور کے دفتر میں مسلمان ہوئی اور اپنا نیا نام فاطمہ منتخب کیا. سبحان اللہ. جس ایک اور نیوز ہے، آخری نشروں میں مغربی ممالک میں طلاق کے رجحان میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوبارہ ازدواج میں بھی اضافہ ہوا ہے. اور طلاق کا سب سے زیادہ مشکل اور برا اثر ان بچوں پر پڑتا ہے جن کے ماں باپ کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے. بچوں کو ستیلے ماں باپ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خبر کے مطابق ستیلے ماں باپ کے تناسب میں 20 سے 70% کا اضافہ ہوا ہے. تو وہ چلتے ہیں بریک کی جانب، ملتے ہیں بریک کے بعد.
اسلامی معاشرے میں ایک گھر اور خاندان کی بنیادیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، اور خاندانی تعلقات بڑے پیمانے پر برقرار ہوتے ہیں. آپس میں محبت، خلوص، ہمدردی، اچھے اخلاق سے پیش آنا، دلوں کا کینہ و حسد سے خالی ہونا، ایک دوسرے کی کاموں میں مدد کرنا معاشرے کی اس اکائی کی اہم ترین صفات ہیں۔ بیوی اور شوہر دل کی گہرائیوں سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، دونوں کی زندگی میں پاکیزگی اور نورانیت کا سایہ ہوتا ہے۔ بچوں کی تربیت پر خاص توجہ دی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ معاشرہ برائیوں سے کوسوں دور ہوتا ہے۔ لیکن مغربی معاشرہ اچھے گھرانوں سے محروم، پریشان، غیر مطمئن اور زبون حالی کا شکار ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جس میں اخلاقی، ثقافتی، فکری اور اعتقادی اقدار کا فقدان ہے۔ ایک گھر سے لے کر معاشرے کے ہر حصے میں برائیوں ہی نظر آتی ہے۔
ویلکم بیک ویورس، چلتے ہیں اپنی ہوسٹ خیر النساء کے پاس اور ملتے ہیں اپنے آج کے گیسٹ سے۔ جی
ہاں، بہت شکریہ مریم علی، بہت اچھی نیوز تھی کہ ایک جاپانی خاتون جو تھیں وہ مسلمان ہو گئیں اور انہوں نے شیعہ مذہب بھی قبول کیا۔ بہت اچھی نیوز ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت بتاتے چلیں ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اس پروگرام کی گیسٹ مائناس اور ماہر شخصیت، جانی پہچانی شخصیت ہیں ان کی، آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ محترمہ امری فاطمہ علوی صاحبہ، آپ کو اس پروگرام گھرانہ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔
بہت بہت شکریہ
جی۔ ہم اس پروگرام کے ٹاپک، تو بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے، یقیناً ہمارے ناظرین بھی اس ٹاپک کو پسند کریں گے۔ میں یہ چاہوں گی کہ ایک پہلا سوال، کیونکہ ایک مغرب سے ہمارا ایک اسلام کا ایک تقابلی جائزہ ہم نے اس پروگرام میں لینا ہے، تو میں یہ چاہوں گی سب سے پہلے میں اسلام کے بارے میں ایک سوال کروں کہ اسلام میں شادی اور گھریلو زندگی کی کیا اہمیت ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے گرانا پروگرام کے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرتی ہوں۔ دیکھیے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یعنی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے، کوئی فرد ایسا نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی رشتے میں ہو یا کسی بھی شعبے سے منسلک ہو، اسلام نے اس کے بارے میں کوئی ضابطہ حیات نہ دیا ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات دین ہے جو بشریت کی ہر قدم پر رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ واحد نظام حیات ہے جس نے نہ صرف یہ کہ قوانین نافذ کیے بلکہ ان قوانین پر عملی صورت میں عمل کروا کر دکھایا۔ یعنی اسلام کا جو شروع کا دور ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کی رسوم ختم کر کے جو اسلامی قوانین تھے، اسلامی رسومات تھی، ان پر عمل کروایا گیا۔ اور کیونکہ شادی کے بعد ایک گھر تشکیل پاتا ہے، اور مسلمان گرانے میں جب شادی کا تصور آتا ہے تو اکثر اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ دیکھیں اسلام شادی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے یا اسلام کا شادی کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ تو یہاں پر بھی اسلام نے شادی سے پہلے، شادی کے بعد، اور پھر جو ہے جب بچے ہو جائیں، ماں باپ، کسی حال میں بھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ قدم قدم پر اس کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ دیکھو، شادی سے پہلے اس طرح، شادی کے بعد اس طرح، شادی سے پہلے اس چیز کو مد نظر رکھو، شادی کے بعد اس چیز کو مد نظر رکھو۔ یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ گھر جو ایک چھوٹا معاشرہ ہے، جو اکائی ہے، کس کی؟ ایک بڑے معاشرے کی۔
صحیح،
اجتماع کی اکائی جو ہے وہ گھر ہے، بنیاد گھر ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ اکائی اتنی مضبوط ہو کہ اجتماع ایک طاقتور اجتماع کی صورت میں جو ہے وہ سامنے آ سکے۔ جتنی یہ اکائی مضبوط ہوگی، دیکھیں کسی عمارت کی جب آپ بنیاد بناتے ہیں، پہلی اینٹ جتنی مضبوط ہوگی اس کی بنیاد اتنی مضبوط بنے گی، پھر اس بنیاد پر جو عمارت کھڑی ہوگی وہ بھی اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ جو مثلا ابھی دیکھیں آپ، زلزلہ آیا تھا پاکستان کی سائڈ پہ، گھر اتنے مضبوط نہیں بنے ہوئے تھے، کچے گھر تھے، پاکستان کی سائڈ پہ ہزاروں گھر گر گئے، لیکن ایران میں مضبوط گھر بنے ہوئے تھے۔ ہاں یہ بھی ہے کہ ایران میں جس جگہ زلزلہ آیا وہاں پہ اتنی آبادی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایران میں صرف ایک جو ہے وہ آدمی فوت ہوا ہے، لیکن پاکستان میں دسیوں افراد فوت ہوئے ہیں، ہزاروں افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر بنیاد مضبوط نہ ہو، جب وہ عمارت کھڑی ہو جائے اس صورت میں بھی نقصان ہوتا ہے، کسی بھی وقت ہلکے سے طوفان سے جو ہے وہ گر جاتی ہے، اور اتنی بھی مضبوط نہیں ہونی چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ اس کے لیے میں ایک تناور درخت کی مثال دوں گی، ایک تناور درخت اکثر جب آندھی آتی ہے، شدید طوفان آتے ہیں، کیونکہ اس میں لچک نہیں ہوتی، تو وہ گر جاتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں سیلاب ان کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ، کیونکہ ان میں لچک ہوتی ہے، وہ جس طرف پانی کا رخ ہوتا ہے اسی طرف مڑ جاتی ہیں۔ تو اسلام نے بالکل انسان کو شادی سے پہلے، شادی کے بعد یہی ضابطہ حیات دے رہا ہے کہ شادی سے پہلے دیکھو تم اپنے آپ کو اتنا مضبوط بناؤ، اور شادی کے بعد اپنے اندر لچک پیدا کرو۔ تو اس میں جو ہے وہ اسلام جو شادی سے پہلے رول بتا رہا ہے، جو قانون وضع کرے، ان میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ جب آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو، شادی سے پہلے وہ کیا دیکھے، جس کے ساتھ میں شادی کر رہی ہوں وہ میرا ہمسر ہے، ہم پلہ ہے یا
ہم کف
نہیں ہے، ہم کف ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے وہ ایک تو ہماری اپنی نظر ہے کہ ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں، دوسرا یہ کہ اسلام کس نظر
کہتا ہے،
اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے۔ ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں، ہم جب رشتہ لینے جاتے ہیں، مثلا اگر لڑکے کا لینے گئے ہیں تو بہو خوبصورت ہونی چاہیے، زیادہ سا جہیز ساتھ لے کر آئے، اگر ہمارا بینک بیلنس مثلا 50 کروڑ ہے تو بہو کے گھر والوں کا 55-60 تو ہونا چاہیے، اگر ہماری جو ہے وہ کوٹھی ایک کنال کی ہے تو ان کی 1.5 کنال کی ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں جو ہے وہ مد نظر رکھی جاتی ہیں۔ اس کے پاس دنیاوی تعلیم کتنی ہے، بی اے کیا ہے، ایم اے کیا ہے، ڈاکٹریٹ ہے، کیا ہے، وہ کرتی کیا ہے، آیا جاب کر سکتی ہے نہیں کر سکتی، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ جو ہاں اپنی جگہ پہ بعض کا یہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن اسلام کے علاوہ کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے جو 100% ہم کہہ سکیں کہ یہ ہر جگہ پہ یہ قانون ٹھیک ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اور اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے، اسلام قرآن میں کہہ رہا ہے والطیبین والطیبات، مومنین والمومنات، صالحین والصالحات، یعنی یہ دیکھو اعتقادی حوالے سے، تربیتی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے، آیا وہ تمہاری کف ہے یا
نہیں
ہے، یہ چیزیں دیکھو۔ اگر شادی سے پہلے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، یہ دیکھا جائے کہ اس کی تربیت جس فیملی میں ہوئی ہے وہ ہماری فیملی کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، آیا وہ ہماری فیملی میں سیٹل ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی، کیونکہ ہمارے برصغیر میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔
صحیح،
تو یہ چیز جو ہے وہ شادی سے پہلے وہاں پہ مد نظر رکھنی چاہیے۔ اور اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو، اس کے اعتقاد دیکھو، اس کا تقویٰ دیکھو، اس کی تربیت دیکھو، نہ یہ کہ اس کی دولت اور جائیداد دیکھو۔ تو یہ تو تھا شادی سے پہلے۔ شادی کے بعد کے بارے میں سورہ روم کی آیہ نمبر 21 میں ارشاد ہو رہا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، یعنی کیا کہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفس سے جو ہے وہ زوجہ، یعنی زوجین ایک ہی نفس سے خلق کیے۔ اس کے بعد جو آخری دو کلمے ہیں وہ ان کی طرف میں توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ مودت اور رحمت۔
صحیح،
دونوں کلمات میں بہت وسعت ہے۔ مودت دیکھیں قرآن میں اور کس جگہ پہ استعمال ہوا ہے، ان میں سے ایک اور مقام جہاں پہ یہ کلمہ مودت استعمال ہوا ہے وہ اجر رسالت مودت کی صورت میں مانگا جا رہا ہے کہ میرے قربا سے مودت کرو۔ یہاں پہ خدا فرما رہا ہے کہ شادی کے بعد زوجین میں مودت ہونی چاہیے۔ مودت کا معنی کیا ہے، یعنی اپنے مفادات کے کو سوچے بغیر، یعنی بغیر کسی لالچ اور طمع کے دوسرے انسان سے اس کے کردار اور سیرت کی وجہ سے مودت کی جائے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں، میں نے کسی اسلامی بک میں نہیں پڑھا، اردو ادب کی جو کتابیں ہیں ان میں میں نے پڑھا ہے کہ مودت وہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں پر محبت ختم ہوتی ہے۔ تو اس کو وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ محبت دنیاوی ہے، لیکن مودت جو ہے وہ دنیاوی نہیں ہے۔ محبت میں طرفین کا مفاد دیکھا جاتا ہے، لیکن مودت میں بغیر کسی لالچ طمع کے، بغیر کسی ذاتی فردی مفاد کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس فرد کا کردار کیا ہے، اس کی سیرت کیا ہے۔
جس طرح ایک مثال میں یہ دیکھتے چلوں گی، جیسے ایک ماں کی محبت ہوتی ہے، بے لوس بے غرض محبت ہوتی ہے، کہ اس کو بچے سے کوئی یہ امید نہیں ہوتی کہ آئے مجھے اس کا جواب یہ کیسے دے گا، یہ میرا بیٹا یا یہ میری بیٹی۔
اور دوسرا جو کلمہ ہے وہ ہے کلمہ رحمہ۔ خدا اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں رحمان و رحیم ہوں، خدا اپنے پیامبر کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ رحمت للعالمین ہے، خدا جو ہے وہ قرآن کے بارے میں فرما رہا ہے قرآن شفا اور رحمت ہے، اور خدا بیٹی کے بارے میں فرما رہا ہے بیٹی رحمت ہے، اور یہاں پہ خدا فرما رہا ہے کہ زوجین کے درمیان رحمت ہونی چاہیے. رحمت یعنی کیا؟ اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو خیر اور برکت کا سبب بنے اسے رحمت کہتے ہیں. یعنی ایک دوسرے کے لیے, زوجین کو ایک دوسرے کے لیے اس طرح ہونا چاہیے کہ خوشحالی اور خیر کا باعث بنے ایک دوسرے کے لیے. اور یہ ضابطہ حیات اسلام دے رہا ہے کہ شادی کے بعد تمہیں اس طرح ہونا چاہیے. نہ صرف آیات میں بلکہ روایات میں بھی ہمیں بارہا ایسے مقامات ملتے ہیں شادی کو اہمیت دی گئی ہے. پیامبر گرامی اسلام کے ارشاد ہے, النکاح سنتی فمن راغبا عن سنتی فلیس منی, کہ نکاح جو ہے وہ میری سنت ہے اور جو میری سنت پر عمل پیرا نہیں ہوگا وہ میرے سے نہیں ہے. یہ شادی کی اہمیت ہے, یعنی اسلام یہ اہمیت, کیونکہ اسلام سے پہلے مسیحیت تھی. اسلام نے شادی کو اتنی اہمیت کیوں دیا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جو دین چل رہا تھا زیادہ تر مسیحیت تھا, اور مسیحیت میں آپ دیکھیں راہب جو ہوتا ہے, پاپ جسے کہتے ہیں یا فادر کوئی بھی آپ نام دیں, وہ شادی نہیں کرتا.
صحیح,
شادی کو وہ قرب خدا حاصل کرنے میں رکاوٹ سمجھتا ہے. لیکن اسلام شادی کو اتنی اہمیت دے رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ اگر انسان شادی کر لے تو اس کا نصف ایمان کامل ہو جاتا ہے. شادی شدہ کی 2 رکعت نماز, غیر شادی شدہ کی شب زندہ داری, اور تمام رات کو عبادت کرے اور دن کو روزے کی حالت میں ہو, اس سے بھی افضل ہے. تو میں مختصراً یہ کہہ سکتی ہوں کہ اسلام نے شادی اور گھریلو زندگی کو جتنی اہمیت دی ہے نہ اسلام سے پہلے کسی دین اور کسی کلچر نے دی ہے, نہ اسلام کے بعد, حتیٰ کہ یہی مغربی معاشرہ.
صحیح, میں یہیں پر محترم عامرین فاطمہ صاحبہ میں آپ سے کہوں گی کہ مغرب کے بارے میں اور بھی ہمارے ذہنوں میں سوالات ہیں, اس سوالات کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. لیکن چلتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مریم علی کے پاس. جی مریم علی, اور آپ کے پاس کیا نیوز ہے اور کیا انفارمیشن ہے؟
یورپ میں بہت سے ایسے خاندان پائے جاتے ہیں جن میں میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہیں, اور خاندان کی سرپرستی یا شوہر کے شانوں پر ہے یا بیوی کے. 20th century کے اواخر مغربی معاشرے میں طلاق بہت زیادہ رواج پا گئی تھی. مثلا 1976 میں 4 million تک ایسے خاندان پائے جاتے تھے جن میں فقط خاندان کا سرپرست میاں یا بیوی میں سے ایک نفر تھا, لیکن 1991 میں یہ تعداد بڑھ کر 10 million تک پہنچ گئی. انگلستان میں 1971 میں تقریباً 570,000 خاندان ایسے تھے کہ جن کا سرپرست سنگل پرسن تھا, یعنی شوہر یا بیوی میں سے ایک, لیکن 1996 میں یہی تعداد بڑھ کر 1,600,000 تک پہنچ گئی. دوسری نیوز یہ ہے, اسلامی سوسائٹی میں گھریلو تشکیل کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اسلامی دستورات میں بھی تشکیلی گھرانہ کو پسند کیا جاتا ہے, بلکہ اس پر بہت تاکید کی گئی ہے. شادی کے رسومات سادہ اور تقوی و ایمان پر مبنی ہو. مغربی گھرانے میں شادی کا رجحان کم سے کم ہوتا جا رہا ہے, حتیٰ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شادی کے بندھن میں آنے سے بھی کتراتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ ایک دوسرے کی زیر بار نہ آنا ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پر اعتماد کا بھی فقدان ہے, کیونکہ وہ ایسے صحنے کے شاہد ہیں جس کا انجام طلاق ہی ہے, جبکہ شادی کے بغیر ہر قسم کی آزادی حاصل ہوتی ہے. بنا پر ان غیر رسمی شادی کا رواج مغربی کلچر میں بڑھتا جا رہا ہے. تو پھر چلتے ہیں ہم آج کی اپنی رپورٹ دیکھتے ہیں, پھر ملتے ہیں آپ سے.
الرحمن الرحیم, السلام علیکم, میں ہوں عارفہ نقوی. ہمارا آج کا موضوع ہے اسلامی اور مغربی گھرانے کا تقابل جائزہ. جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمیں 2 طرح کے کلچر نظر آتے ہیں. ایک مغربی کلچر جس میں ظاہری طور پر شاید بہت ساری سہولیات موجود ہوں, لیکن اس طرح کے ایک مغربی کلچر میں کسی فرد سے ہم پوچھیں کہ آیا وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہے, تو تقریباً ہر فرد قلبی بے چینی کا اظہار کرے گا. لیکن اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اسلامی گھرانے کے فرد سے پوچھیں تو شاید ان کے پاس بہت ساری ظاہری سہولیات موجود نہ ہوں, لیکن روحی اور قلبی طور پر بہت پرسکون ہوں گے. آئیے مزید جاننے کے لیے ہم آپ کو اپنی رپورٹ دکھاتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان 4 زندانوں میں قید ہے. 3 زندانوں سے تو انسان نے خود کو رہا کر لیا, لیکن ابھی تک 4th زندان کا قیدی بنا ہوا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ انسان نے خود کو آج تک اس قید کا پابند ہی نہیں سمجھا. یہ دراصل قید انانیت کی قید ہے، میں کی قید ہے. چاہے انسان مشرق میں رہ رہا ہو، چاہے مغرب میں رہ رہا ہو، چاہے وہ بزم پیغمبر میں ہی کیوں نہ ہو، جب تک وہ خود کو اس انانیت کی قید سے آزاد نہیں کر لیتا، وہ کبھی بھی تکامل کی طرف نہیں بڑھ سکتا.
ناظرین، آئیے ہمارا ساتھ دیجیے. آئے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ انسان انانیت کی قید سے اپنے آپ کو کس طرح آزاد کر سکتا ہے.
اب سوال یہ بنتا ہے کہ انسان خود کو اس قید سے کس طرح رہائی دلائے، کیونکہ صرف علم جو ہے وہ اس قید سے رہائی کا سبب نہیں بن سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود کو عشق سے آراستہ کرے اور ساتھ ساتھ مذہب سے خود کو ہم آہنگ کرے. ہر صاحب تفکر اور ہر صاحب عقل جو ہے وہ چاہتا ہے کہ معاشرے کو ایک اچھی نسل دے، ایک سالم نسل دے. تو سالم نسل تبھی معاشروں کو ملتی ہے کہ جب گھرانے سالم ہوں، اور گھرانے تبھی سالم ہوتے ہیں کہ جب اسلام سے وابستہ ہوں. اب یہ اسلام سے جو وابستگی ہے، یہ صرف زبانی نہیں ہونی چاہیے بلکہ عملی اور کرداری ہونی چاہیے. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اس طرح سے تربیت دو کہ وہ معاشرے کے لیے ایک حسین اور ایک اچھی تربیت کے تاثر کو چھوڑیں.
ناظرین، ہمارے خواہر نے بہت اچھی گفتگو کی. امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. دیکھتے رہیے گھر آنا.
ویلکم بیک ویورس. ایک اور نیوز میں آپ کو بتاتی ہوئی چلوں. مغربی کلچر میں بچے نہ پیدا کرنے کا رواج روز بروز بڑھتا جا رہا ہے. بعض محققین کے مطابق مغربی ممالک میں کچھ ایسی این جی اوز قائم ہوئی ہوئی ہیں جن کا کام صرف اور صرف جو نئے جوڑے ہیں شادی کے، ان کو بچے نہ پیدا کرنے کی طرف رغبت کرنا ہے، اور ایسے گھرانے کی حمایت کرنا ہے جو بچے پیدا کرنے کے حق میں نہ ہو. یہ اپنی عیاشیوں کی خاطر اللہ کی اس بڑی نعمت سے محروم ہو جا رہے ہیں، جبکہ ہماری اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ ہمارا اسلام بچوں کی تعلیم و تربیت ہی میں عبادت سمجھتا ہے اور اسی کی تاکید کرتا ہے. تو چلتے ہیں اپنی گیسٹ کی طرف اور سنتے ہیں ان کی گفتگو کو. جی،
بہت شکریہ مریم علی. آپ کی جو رپورٹ تھی وہ بہت اچھی رپورٹ تھی. یقین ہمارے ناظرین جو اس پروگرام کو پسند کر رہے ہوں گے. ناظرین، بات ہو رہی تھی اسلام میں شادی کے بارے میں کہ خداوند متعال نے میاں بیوی کے درمیان میں مودت اور رحمت قرار دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں مغرب کے کلچر کے جانب کے ویسٹرن کلچر میں آیا یہ تمام چیزیں موجود ہیں یا نہیں. جی محترمہ امیر فاطمہ صاحبہ، میں آپ سے یہ اگلا سوال کروں گی کہ جس طرح کی اسلام میں ایک شادی کی اہمیت ہے اور گھریلو زندگی کو اہمیت دی گئی ہے، بالکل اسی طرح ویسٹرن کلچر میں مغرب میں شادی اور گھریلو زندگی بھی اتنی زیادہ اہمیت ہے جو ہماری جتنے ہماری اسلام میں ہے.
دیکھیے، ابھی آپ نے جب پروگرام سٹارٹ کیا تو آپ نے کہا تھا تقریباً 300 سال پہلے جو ہے وہ مغرب نے ترقی کا سفر جو طے کیا. صحیح. وہ سفر طے کرتے کرتے آج مغرب وہاں پہ آ گیا ہے کہ جب مغرب کا نام لیا جاتا ہے تو کہتے ہیں صنعتی معاشرہ.
صحیح.
یا مشینی معاشرہ جو ہے وہ مغرب کو یہ نام دیا جاتا ہے کہ وہ ایک صنعتی معاشرہ، یعنی وہاں پہ اتنی ترقی ہوئی ہے،
ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ ترقی وہاں،
اس وجہ سے اسے صنعتی معاشرہ کہا گیا ہے. اور اس صنعتی کا صرف جو ہے وہ اس کی یہ ٹیکنالوجی کی ترقی یا دوسری چیزوں پہ نہیں، بلکہ اس کا سب سے زیادہ جو برا اثر ہوا ہے وہ ایک اچھی چیز ہے. آپ دنیا میں ترقی کریں، اچھی چیز ہے، لیکن یہی کلمہ صنعتی اب ان کے گھروں کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک صنعتی گھر ہیں، یعنی وہ ایک فطری گھر والا سسٹم نہیں ہے وہاں پہ. ان کے جو ہے وہ آپس کے روابط کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک صنعتی روابط ہیں، وہ محبت وہ الفت نہیں ہے جو کہ رشتے کا تقاضا ہے، کہ ہر رشتے کے کچھ تقاضے ہیں، محبت ہو، الفت ہو، شفقت ہو، وہ چیزیں اب وہاں پہ نہیں ہیں، یعنی یہ چیزیں وہاں پہ نہیں ہیں. کلن وہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ صنعتی ہو گئی ہے. تو یہی تہذیب یافتہ معاشرہ جو اپنے آپ کو انتہائی ترقی یافتہ معاشرہ سمجھتا ہے، اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں، وہ ترقی جسے مغرب ترقی کا نام دے رہا ہے، جسے ہم ترقی کا نام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی کی حوالے سے ٹھیک ہے، ترقی ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، اور کیوں تباہ ہوئے ہیں؟ 20ویں صدی میں جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جو ہے وہ خواتین کو گھروں سے باہر آنا چاہیے، اکیلے مرد جو ہے وہ ملک کی باگ ڈور نہیں سنبھال سکتے، خواتین کو گھروں سے باہر نکلنا چاہیے تاکہ معاشرہ ترقی کر سکے، تاکہ خواتین معاشرے میں بھرپور کردار دکھا سکے۔ خواتین کو اس لیے گھروں سے نکال کر وہ لوگ دفتروں میں لے آئے، دکانوں کی زینت بنایا، اور اب وہاں پہ آپ کو خواتین ہر جگہ پہ نظر آئیں گی، آپ کو دفتروں میں نظر آئیں گی، آپ کو دکانوں میں نظر آئیں گی، آپ کو نائٹ کلب میں نظر آئیں گی، آپ کو ڈے کلب میں نظر آئیں گی، لیکن آپ کو گھر میں نظر نہیں. یا نہیں آئیں گی یا بہت کم نظر آئیں گی۔ یعنی یہاں انہیں ہونا چاہیے، وہ اپنے بچوں کے پاس کم نظر آتی ہیں، اپنے شوہر کے پاس کم نظر آتی ہیں، بلکہ وہ گھر سے باہر زیادہ نظر آتی ہیں۔ یہاں پہ مجھے مقام معظم رہبری کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے جو انہوں نے پچھلے سال حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے موقع پر جو خطاب کیا، اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ زن باید زن باشد، یعنی خاتون کو خاتون ہونا چاہیے۔ اور پھر مقام معظم میں رہبری فرماتے ہیں، میں جب یہ جملہ کہتا ہوں تو لوگ جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ کیا فرما رہے ہیں، آپ خاتون کو محصور کر رہے ہیں کہاں، گھر کے اندر، آپ خاتون کو پابند کر رہے ہیں گھر کے چار دیواری میں۔ تو اگر رہبر فرماتے ہیں نہیں، جب اسلام نے خاتون کو گھر میں محدود نہیں کیا تو پھر میں کیسے کر سکتا ہوں؟ نہیں، اگر رہبر فرماتے میں جو یہ کہتا ہوں خاتون کو خاتون ہونا چاہیے، میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ خاتون ہیں اور آپ کو خاتون ہی نظر آنا چاہیے، یہ آپ کے لیے باعث عزت ہے؟ یا میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کو ایک دوسرے درجے کا مرد،
صحیح،
تو آپ کے لیے کیا جو ہے وہ باعث فخر ہوگا؟ حتمن یہی
بات
کہ میں خاتون ہوں، مجھے جو ہے وہ یہی نظر آنا چاہیے، میں لڑکی ہوں، مجھے لڑکی نظر آنا چاہیے، نہ یہ کہ مجھے جو ہے وہ ایک دوسرے درجے کا مرد۔ تو اس ترقی یافتہ معاشرے میں عورت کا استحصال کچھ اس طرح کیا گیا ہے، آزادی کے نام پر اسے گھروں سے باہر لے آئے ہیں، اب کیا ہوا ہے، وہ نہ خاتون رہی ہے نہ وہ مرد بن سکی ہے، بلکہ کیا ایک دوسرے درجے کا مرد، یعنی وہی ثانویت جس سے 1400 سال پہلے اسلام عورت کو نکال کے لایا تھا، آج مغرب نے عورت کو دوبارہ اسی ثانویت میں پہنچا دیا ہے، وہ ایک دوسرے درجے کا مرد یا مرد کے ہاتھ میں کھلونا بن کے رہ گیا، اور افسوس اس بات کا ہے کہ وہ خود بھی آگاہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور اس چیز کو آج جو ہے وہ ویسٹ سوشیالوجسٹ جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا ہے۔ کیوں تباہ ہوا ہے؟ کیونکہ ہمارے گھر پائیدار نہیں رہے، ہمارے گھر مستحکم نہیں رہے۔ یہ سب کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ دین نہیں ہے۔
صحیح،
جب انسان کے پاس دین نہ ہو پھر معاشرے کا یہی حال ہوتا ہے، بے راہ روی، بے حیائی، آزادی، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، جبکہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، مسیحیت میں بھی نہیں۔ آپ دیکھیں انگلینڈ، فرانس وغیرہ میں اکثر جو ہے وہ اکثریت مسیحیت ہے،
صحیح،
لیکن آیا وہ واقعاً مسیحیت کے پابند ہے؟ نہیں، مسیحیت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ مسیحیت یعنی کوئی بھی دین الہی اتنا آزاد نہیں ہے، انسان کو اتنی آزادی نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے۔ اسلام یا کوئی بھی دین انسان کو آزادی دیتا ہے، کہاں تک؟ یہاں تک وہ آزادی دوسرے فرد کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو۔ یہاں پہ میری آزادی آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی، یعنی وہاں پہ میری آزادی کی حد ختم ہو گئی ہے، یہ میری آزادی ہے، لیکن وہاں پہ جو ہے وہ اس کے برعکس ہو رہا ہے۔
اور حتماً ہر دین میں دیکھیں کچھ اصول ایسے ہیں کہ جو گھر کو بنانے کے لیے بھی کچھ اصول ہیں، کہ جیسا ہمارے اسلام میں بھی ہے۔
ہاں، ہر دین میں ہے، کیونکہ اسلام نے کامل کیا ہے اس دین کو جو حضرت آدم لے کے آئے تھے، نہ یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نیا دین لے کر آئے ہیں، نہیں، یہ اسی دین کی تکمیل ہے جو اتنے انبیاء اور مرسلین سے چلا آ رہا تھا، یہ اس کی تکمیل ہوئی ہے۔
بس یہاں پر بات اس بات کی ہے کہ ہم کتنا فالو کرتے ہیں اس چیز کو۔
جی، ہم کتنا فالو کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں وہی مغربی کلچر کی طرف اشارہ کرتے جاؤں گی کروں کہ وہاں پہ میں نے بتایا کہ اسلام جو ہے وہ شادی کے لیے کیا کیا قانون بتا رہا ہے، لیکن وہاں پہ کوئی قانون شادی کے لیے کسی دین کی طرف سے ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے پارلیمنٹ میں تصویب پایا ہو کہ یہ جو ہے وہ قانون ہے۔ دیکھیں، پارلیمنٹ میں بہت سے قانون تصویب پاتے ہیں، خود ہم پاکستان کی مثال دوں گی، ہمارے پاکستان میں یہ قانون ہے کہ مرد پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں کتنے مرد ہیں جنہوں نے دوسری شادی کی ہے اور پہلی بیوی سے اجازت لے کے کی ہے، شاید آٹے میں نمک کے برابر۔ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کیوں ایسا نہیں کیا، کہتے ہیں اسلامی قانون نہیں ہے، یہ پاکستان کا قانون ہے۔ جو کہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں ہے پاکستان؟ یعنی جب کوئی قانون کسی دین کی طرف سے نہ ہو, کسی بھی دین کا ماننے والا اس قانون کو تسلیم نہیں کرتا. ملک کے قانون تسلیم نہیں کیے جاتے. اس کی اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہاں پہ شادی کا تقدس جو تھا وہ ختم ہو گیا. جب شادی کا تقدس ختم ہوا ہے تو پھر گھر پائیدار نہیں رہے, گھر مستحکم نہیں رہے, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے, وہی ناجائز بچوں کی تعداد میں اضافہ, جو کہ پچھلے چند سالوں میں بہت زیادہ ہو گیا ہے یہ اضافہ. اور وہاں پہ بعض رول ایسے ہیں جو فطرت سے مطابقت نہیں رکھتے. مثلا مسیحیت کا یہی ایک رول کہ راہب یا پاپ یا فادر کوئی بھی نام وہ شادی نہیں کر سکتا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے, یہی پچھلے کچھ عرصے میں جو کلیسا کی ساخ میں بے حد کمی آئی ہے, کلیسا کی مقبولیت میں کمی آئی ہے. یعنی آپ دیکھیں, جب ایک چیز فطری ہے وہ جو ہے وہ شرعی طریقے سے پوری نہیں ہوگی تو حتماً اس کا کوئی غیر شرعی طریقہ نکالا جائے گا, کیونکہ جب ایک چیز بشر کی فطرت میں ہے تو وہ اس کو حتماً جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے پورا کرے گا. پھر دوسرا پوائنٹ جو میں نے وہاں پہ کہا تھا کہ اسلام مودت اور محبت قرار دیتا ہے. رشتے کی بنیاد مودت اور رحمت پہ قرار دیتا ہے. لیکن جو ہے وہ وہاں پہ کچھ ایسا نہیں ہے. وہاں پہ یہی ہے کہ شادی, اولاً تو شادی جو ہے وہ جیسے جیسے وہ لوگ زیادہ ترقی کر رہے ہیں, معاشرہ ترقی کر رہا ہے, شادی کا جو تھوڑا بہت سسٹم ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ وہاں پہ جو شادی کرتے ہیں وہ بیشتر لو میرج ہوتی ہے.
صحیح.
بہت کم جو ہے وہ والدین سے پوچھ کر شادی کی جاتی ہے, بلکہ والدین اگر رشتہ لینے بھی جاتے ہیں تو فارمیلٹی ہوتی ہے وہ ایک, یا جو ہے وہ والدین شادی میں ایسے شریک ہوتے ہیں جیسے ہمارے برے صغیر میں شادیوں میں مہمان آتے ہیں, یعنی شریک ہوئے اور واپس چلے گئے.
صحیح.
تو یعنی کیا ہے, فقط مادیات کو مد نظر رکھا جاتا ہے وہاں پہ, مانویات کو مد نظر نہیں رکھا جاتا. اسلام ہمیں مانویات کا درس دے رہا ہے لیکن وہاں پہ صرف مادیات ہے, اور مادیات کیا ہے, فانی ہے, ختم ہو جاتی ہیں. جب وہ مقصد ختم ہو گیا, جب وہ مفاد ختم ہو گیا, جب مادی ختم ہو گیا, یعنی کیا وہ رشتہ بھی ختم ہو گیا, اس کے بعد یہاں جو ہے وہ اس کو ایک بوجھ سمجھ کر, کیونکہ ویسٹ کنٹریز میں جو ہے وہ طلاق کے رول بھی کافی سخت ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلے تو دیکھ کے سمجھ بوجھ کے ساتھ شادی کرو, شادی کر لیا تو اسے نباؤ. اگر نبا نہیں سکتے, ایسے مقام پر پہنچ گئے ہو, تو پھر تمہارے پاس ایک رائے حل طلاق کی صورت میں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ خدا کو یہ پسند نہیں ہے, اور جو ہے وہ حلال کاموں میں سے ناپسندیدہ ترین کام ہے, لیکن پھر بھی ہے.
صحیح.
لیکن وہاں پہ طلاق کے رول بھی اتنے سخت ہیں, مثلا مرد کی جائیداد میں سے اتنا جو ہے وہ خاتون کو ملے گا, یہ سب جو ہے وہ, اور یہ چیز کیا ہے, انہیں یہ جو فساد اور قتل و غارت گری وہاں پہ بڑھ رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہے. یعنی طلاق نہیں دے سکتا, چلو ٹھیک ہے مار دیا جائے, بات ہی ختم. جب جو ہے وہ رشتہ ہی نہیں رہے گا تو وہ جو ہے وہ تقدس, یعنی وہاں پہ کلن پامال ہو چکا ہے. اور طلاق کی شرح اتنی بڑھ چکی ہے کہ جیسے ابھی خاہر مریم نے بتایا, طلاق کی شرح اتنا بڑھنا, یعنی شادی وہاں پہ ایک کھیل اور مذاق بن کے رہ گیا ہے کہ جب دل کیا شادی کی, اور جب دل کیا اس رشتے کو ختم کر دیا.
محترمہ عمرین فاطمہ صاحبہ, ایک تھوڑی سی آپ سے یہ بات کروں گی کہ چلتے ہیں مریم علی کے پاس, اور پھر آ کر ان شاء اللہ اس موضوع کو, جو بہت دلچسپ موضوع ہے, تمام ناظرین اس کو پسند بھی کر رہے ہیں, اس کو کنٹینیو کریں گے. جی مریم علی, آپ کے پاس اور کیا نیوز ہے؟
بہت اچھی گفتگو جار تھی ہماری گیسٹ کی. جیورس, ایک رپورٹ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں. آج امریکہ کے ایک مشہور دانشور جو مادر پیدر آزاد نسل کے رویے سے بے حد تنگ ہیں, وہ 1950 کی دہائی کو امریکہ معاشرے کے لیے ماڈل کرا دیتے ہیں. ان کا فلسفہ یہی ہے کہ گھر عورت کی جنت ہے, معاشرے کا اجتماعی سکون گھریلو ماحول کو پرسکون رکھے بغیر ممکن نہیں ہے, اور اس مقصد کے حصول کے لیے عورت کا گھر پر رہنا ضروری ہے. اس موضوع پر متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں, مگر ان میں سے ایک کتاب تو ایسی ہے کہ جسے پہلی دفعہ پڑھ کر حیرت و استعجاب کے ساتھ عجیب اور روحانی نشاط بھی محسوس ہوا ہے. اس کتاب کا عنوان ہے A Lesser Life, The Myth of Women Liberation, یعنی حیات کمتر, عورتوں کی آزادی کا واہمہ. اور اس کی رائٹر ہے سلویا این ہیبلٹ. اپنی اس کتاب کے ایک باب کا عنوان رکھا ہے الٹرا ڈومیسٹسٹی, دا ریٹرن ٹو ہرتھ اینڈ ہوم, یعنی بے تحاشا خانہ داری, گھر کی طرف مراجعت. یہ تمام کا تمام باب پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. یہاں اس سے چند ایک اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں. ہیبلٹ صاحبہ لکھتی ہیں, ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹ دا پکچر واز ڈرامیٹکلی ڈفرینٹ. ان دا 1950 وومنز وتھ کالج ڈگریز ان دا چائلڈ بیئرنگ گروپ ہیڈ اے لوور ریٹ آف امپلائمنٹ. than any other group of women, for the plain effect was women with college degrees were often married to prosperous men. And in America, in the 50s, if the family could afford it, the wife stayed at home. Quran Majid stayed at home کے مقدس الفاظ وکرنا فی بیوتکن کی روشنی میں پڑھیں تو اسلام کی آفاقی صداقتوں کے تصور سے دل سرشار ہو جاتا ہے. تو بس چلتے ہیں ایک بریک کی جانب, رہیے گا ہمارے ساتھ.
ویلکم بیک ویورس, ایک مرتبہ پھر پروگرام گھرانہ میں خوش آمدید عرض کرتے ہوں. چلتے ہیں اپنے اس موضوع کو, اس ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج ہماری ہوسٹ, ان کے پاس, ہماری گیسٹ کے پاس اور کیا کیا اس موضوع سے متعلق گفتگو ہے. جی امین فاطمہ صاحبہ, ہم بات کر رہے تھے مغربی کلچر کے بارے میں اور اسلامی کلچر کے بارے میں, ان کا ایک تقابلی جائزہ ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے. تو میں یہی پوچھنا چاہوں گی کہ میرا اگلا سوال یوں ہوگا کہ وہ تمام حقوق جو اسلام نے میاں بیوی کو دیے ہیں, کیا وہی تمام حقوق اگر ہم ویسٹ میں جائیں, ایک ویسٹرن کلچر میں دیکھیں, وہی تمام حقوق کیا ایک مغربی عورت کو یا ایک مغربی مرد کو ملتے ہیں؟
جی آپ کا سوال بہت اچھا ہے, اور اس کا جواب دینے سے پہلے میں جو پہلے سوال کے ایک دو پوائنٹ رہ گئے ہیں وہ عرض کرتے چلوں, پھر جو ہے وہ انشاءاللہ اس سوال کا جواب دیتی ہوں. تو میں کہہ رہی تھی کہ مغرب میں جو طلاق کی شرح اتنی بڑھ چکی ہے اور پھر اس کے بعد ناجائز بچوں کی اکثریت, اور اب تو جو ہے وہاں پہ جو برتھ سیٹ فارم ہے اس پہ انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ والد کا نام لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
صحیح.
یعنی آپ جب جائنٹ ڈلیوری کے لیے تو وہاں پہ کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ بچے کے والد کا نام کیا ہے, تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی آپ اس کو ایک تہذیب یافتہ, تمدن یافتہ معاشرہ کہہ سکتے ہیں, یا جو ہے وہی پستیاں جو 1400 سال پہلے پائی جاتی تھی یا شاید اس سے بھی بدتر معاشرے میں کھینچ کے لے آئے ہیں یا آج پھر دوبارہ سے بشریت کو. اس کے بعد ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے مرد و زن کے تعلق کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 187 میں فرما رہا ہے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. یعنی کیا اس کو جب علامہ طباطبائی اس کی تفسیر کرتے ہیں المیزان میں تو وہ فرماتے ہیں, دو معنی لیتے ہیں وہ. اس کے پہلا معنی یہ ہے کہ کیونکہ لباس انسان کی جسم کی طرف آنے والی تمام پلیدیوں اور تمام گندگی کو روکتا ہے, یعنی رکاوٹ ہے کہ انسان کے بدن تک وہ گندگی, مثلا اگر ڈسٹ آتی ہے تو لباس روک لیتا ہے, کوئی چیز گری ہے تو لباس کے اوپر گرتی ہے, بدن کے اوپر نہیں گرتی, یعنی ایک تحفظ ہے بدن کا لباس. تو وہ فرماتے ہیں اسی طرح میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے ہونا چاہیے, یعنی خدا فرما رہا ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس ہونا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو گناہ اور فجور سے روک سکیں, ایک دوسرے کو ضلالت کی طرف جانے سے روک سکیں, بلکہ ایک دوسرے کی سعادت کا باعث بنے. دوسرا وہ جو معنی لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ لباس انسان کی زینت ہوتا ہے.
صحیح.
بعض لباس ایسے ہیں انسان پہنتا ہے تو خوبصورت نظر آتا ہے, بعض لباس ایسے ہیں انسان پہنتا ہے تو بدصورت نظر آتا ہے. یعنی لباس کا انسان کی شخصیت پہ کافی اثر ہوتا ہے,
یعنی انسان کی شخصیت کو نکھارنے میں ایک بہت اہم رول لباس کا
ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے یہ جو تعبیر کیا وہ یہی کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے زیبائی ہونا چاہیے, ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی ہونا چاہیے, یا اگر میں اس کو ان الفاظ میں بیان کروں کہ ایک دوسرے کی پوشیدہ صلاحیتوں کو نکھارنے کا نام ہے اور ایک دوسرے کے عیوب کو پوشیدہ رکھنے کا نام ہے. یعنی گناہ سے بھی بچائیں, ایک دوسرے کے عیب پر پردہ بھی ڈالیں اور ایک دوسرے کو صراط مستقیم کی طرف لے کر بھی چلے. لیکن مغرب میں کچھ ایسا نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ مادی ہے, مادیات ہے. شادی جو ہے وہ کسی معنوی یا کمال سعادت یہ چیزیں ان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی. اگر ہم بھی کوئی بات کریں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ کیا بھی آپ لوگ 1400 سال پہلے کی بات کرتے ہیں. اسلام اس وقت 1400 سال پہلے آیا تھا, آج زمانہ اتنی ترقی کر چکا ہے, اس ٹائم یہ چیز نہیں تھی وہ چیز نہیں تھی. آج ٹھیک ہے ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے, انسان کو آسائشیں ملی ہیں, انسان سہولت میں آیا ہے, وہ سب ٹھیک ہے. لیکن ان سہولتوں کے ساتھ ساتھ آپ جو معاشرے کو پستیوں کی طرف لے گئے ہیں, انسان کو, بالخصوص خاتون کو, کیونکہ اسلام نے سب سے زیادہ مقام خاتون کو دلایا ہے.
صحیح.
مرد کو تو پہلے سے ہی بہت سے حقوق حاصل تھے. ایک خاتون تھی جو تاریخ میں بہت مظلوم واقعہ ہوئی تھی, اور اسلام نے خاتون کو مظلومیت سے نکالا ہے, اس تاریخی مظلومیت سے. لیکن آج دوبارہ سے اسے اسی تاریخی مظلومیت میں دھکیل دیا گیا ہے. اور وہاں پہ طلاق کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ خاتون کے پاس بچوں کی ذمہ داری آتی ہے. کچھ عرصہ پہلے میں نے گرانا پروگرام کے کچھ پروگرام کیے تھے, اس میں بھی کچھ یہی تھا مغرب کے کلچر کے بارے میں. اس میں بھی میں نے یہی بتایا تھا کہ کیونکہ خاتون کہیں بھی ہو اس کے جذبات جو ہے وہ غالب آ جاتے ہیں, مادرانہ حص جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روپ میں جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے, بچے پھر اس کے پاس ہوتے ہیں. اور اس حالت میں وہ مجبور خاتون بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے, گھر سے باہر کام بھی کرتی ہے. لیکن اسلام نے دیکھیں کتنا تحفظ کیا ہے, خاتون کا نفقہ مرد پر واجب کر دیا ہے. اگر طلاق ہو بھی گئی ہے, بچے جو ہے وہ باپ کی ذمہ داری ہے, ماں کی ذمہ داری نہیں ہے. اور پھر اسلام میں والدین کا احترام ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے جو وہاں پہ نہیں ہے. وہاں پہ بچے کی تربیت کے لیے آپ بچے کو کچھ نہیں کہہ سکتے, اگر کچھ کہیں گے تو بچے دھمکی دیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پولیس کو فون کر دیں گے, اور کہ ہمارے ماں باپ جو ہے ہمیں پنشمنٹ کرتے ہیں یا ہمیں سزا دیتے ہیں یا ہمیں ڈانٹتے ہیں. حتیٰ کہ والدین کو اس بچے کو جسے وہ دنیا میں لے کر آئے ہیں اس کی اصلاح کے لیے, اسے صحیح راستے کی طرف چلانے کے لیے یا اسے غلط راستے سے روکنے کے لیے بھی ڈانٹ کی اجازت نہیں ہے. بچہ جو ہے وہ خود دھمکی دیتا ہے. لیکن اسلام جو ہے وہ کتنا احترام اور کتنا تقدس کا قائل ہے والدین کے لیے. تو اس کو جو ہے وہ میں یہیں پہ کلوز کروں گی. آپ نے جو دوسرا سوال کیا کہ میاں بیوی کے حقوق کا اسلام نے جس طرح تحفظ کیا ہے, آیا مغرب نے بھی ایسے ہی تحفظ کیا ہے؟ تو اس کا ایک کلمے میں جواب تو یہی ہوگا کہ نہیں. مغرب نے خاندانی تحفظات کا اتنا خیال نہیں کیا. اگر وہاں پہ کچھ ہے بھی تو وہ اخلاقیات کا تقاضا ہے.
صحیح.
اگر ہے بھی کچھ تو وہ جو ہے وہ انسان کے ضمیر کا تقاضا ہے. لیکن جس معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی اتنی عام ہو رہی ہے, وہاں پہ اکثر ضمیر بھی جو ہے وہ مردہ ہو جاتے ہیں. اور اس کے لیے میں مثال دوں گی ان لوگوں کی جو اس معاشرے میں رہتے ہیں. کوئی مسلمان اگر اس معاشرے میں رہ رہا ہے, مثلا امریکہ میں رہنے والا ایک مسلمان دین کا زیادہ پابند ہوگا اس مسلمان کی نسبت جو کسی اسلامی کنٹری میں رہ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وہاں برائیوں کے اندر رہ رہا ہے, وہاں پہ اس کو اسلام کی حقانیت کا اور اسلام کے ضابطۂ حیات ہونے کا احساس ہوتا ہے, اور وہ اسلامی قوانین پر مکمل طور پر عمل کرتا ہے. اگر مکمل طور پر بھی نہیں تب بھی 90% تو ضرور کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں جب انسان کہتے ہیں نا کہ انسان کو اپنی برائیاں نظر نہیں آتی, دوسروں کی
برائیاں
فوراً جو ہے وہ نظر آتی ہیں. آپ کے اندر جتنی بھی خامیاں وہ نظر نہیں آئیں گی, لیکن کسی دوسرے کے اندر ہے تو وہ آپ کو چھوٹی سی بھی ہو تو وہ
بہت
فوراً سے دکھائی دیتی ہے. اور تو یہی کہ جب آپ ایک اس میں رہتے ہیں, ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو بظاہر تو بہت تہذیب یافتہ ہیں, لیکن ان کی زندگی جو ہے وہ پست ترین زندگی ہے, تو آپ کو اپنے دین کا احساس وہاں پہ ہوگا. اور وہاں پہ اکثر رہنے والی لڑکیاں جو ہے وہ حجاب کرتی ہیں. اسلامی کنٹری میں حجاب کروایا جاتا ہے, لیکن وہاں پہ اپنے حجاب کا دفاع کرنے کے لیے لڑکیاں جو ہے آئے دن آپ دیکھیں, مثلا فرانس میں یونیورسٹی میں مسلمان لڑکیاں حجاب کے ساتھ نہیں جا سکتی. اب تو انڈیا میں بھی جو ہے وہ میں پڑھ رہی تھی کہ انڈیا میں بھی ایک ریاست میں انہوں نے ایسے ہی کر دیا ہے کہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ لڑکیاں جو ہے وہ حجاب کے ساتھ نہیں جا سکتی. تو یہاں پہ پابندی آتی ہے, وہاں پہ انسان کو اپنے دین کی حقانیت کا احساس ہوتا ہے. تو اسلام نے جو ہے وہ میاں بیوی کا احترام ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، اور جو ہے وہ کچھ اور دوسرے قانون بھی جو ہے وہ وضع کیے ہیں، کہ مجھے لگ رہا ہے ابھی پروگرام کا ٹائم
جی ہاں ناظرین یہیں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔